देखते हिरकल जब रोम के बादशाह हिरकल ने अबू सुफियान जो काफिरों का सरदार था तिजारती काफिला लेकर वहां गया था तो उसको हिरकल ने जो नसरानियों का बादशाह था उसको बुलाया और कुछ सवाल पूछा कि और जो दूसरे मक्का के लोग थे उनको उसके पीछे लगाया कि देखो ये जो झूठ नहीं बोलता। तो अबू सुफियान जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था लेकिन झूठ को वो भी नापसंद करता, झूठ उसने भी नहीं बोला। अब हिरकल ने पहला सवाल पूछा कि तुम लोगों में उनका नस्ब कैसा है, यानी जो ये दावा नबूवत का करता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नस्ब कैसा है। तो अबू सुफियान ने कहा कि हमारे यहाँ बड़े नस्ब वाले हैं। दूसरा सवाल हिरकल ने पूछा कि क्या ये दावा तुम लोगों में से कभी किसी और ने भी किया नबूवत का दावा। मैंने कहा नहीं। अबू सुफियान ने कहा नहीं। हिरकल ने पूछा कि क्या उनके आबा व अजदाद में कभी कोई बादशाह हुआ, तो मैंने कहा नहीं। हिरकल ने पूछा कि आया ऊंचे तबके के लोग उनका इत्तिबा कर रहे हैं या कमजोर लोग। ये बादशाह जो नसरानियों का बादशाह था अबू सुफियान से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल कर रहा है। अब इसमें एक सवाल ये भी पूछा कि जो इस मुदई नबूवत यानी हजरत मोहम्मद अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इसकी बात जो मानते हैं वो कौन लोग हैं, क्या वो माशरे समाज के बड़े बड़े लोग हैं या कमज़ोर लोग हैं, कौन इत्तबा करते हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कमज़ोर लोग। कौन? तो दीन की इत्तबा अल्लाह ताला ज़्यादातर गरीब गुरबा के ही इसमें रख देता है। कमज़ोर लोगों के इसमें रख देता दीन की इत्तबा। फरमाया मुलूकुल जन्नत फुकराओं को, मुलूकुल जन्नत कि तुम दुनिया में बादशाहों को देखते हो, अमीरों को देखते हो, बड़े लोगों को देखते हो, इन पर हिरस करते हो, इन पर रशक करते हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो जन्नत के बादशाह जहाँ की बादशाहत हमेशा रहने वाली है वहाँ जन्नत में कौन बादशाह होंगे, क्या यही उमरा और वज़रा जो इस दुनिया में बादशाह रहे यही वहाँ भी बादशाह रहेंगे। फरमाया नहीं, वहाँ के बादशाह गरीब लोग होंगे जो इस दुनिया में जिन्होंने फ़कीराना ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ताला ने जिसे जिनसे दुनिया को दूर रखा और वो उस पर राज़ी रहे कानिया रहे, जिन लोगों से अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दुनिया को उनसे दूर रखा और वो उन्होंने उस पर कनाअत की, क्या की यानी दिल से राजी रहे। तो फरमाया कि ये लोग होंगे जन्नत के बादशाह। असल बादशाह दुनिया की है या असल बादशाह तो आखिरत की है जो हमेशा रहने वाली है। यहाँ की बादशाहत में कभी पूरा सुकून नहीं होता, यहाँ की अमीरी में कभी पूरा सुकून चैन नहीं होता। चैन और सुकून और राहत की जगह जन्नत है। दुनिया में ऐसा बिल्कुल नादिर होगा कि कोई किसी शख्स को कोई गम ना होगा, कोई परेशानी ना होगी, कोई तकलीफ ना होगी, कोई खिलाफ तबीयत चीज़ ना होगी, किसी न किसी किस्म अब किसी को कम किसी को ज़्यादा हर एक को किसी न किसी तरीके से दुनिया में कोई ना कोई तकलीफ पहुंची जाती है और परेशानी पहुंची जाती है। लेकिन असल जो राहत, इसीलिए बुज़ुर्गों ने फरमाया अगर कोई अपने बेसकूनी की شکایت کرتا ہے، بے آرامی کی شکایت کرتا ہے، تو بہت سے بزرگوں کا جواب یہ آتا تھا، بھائی یہاں سکون کہاں ڈھونڈتے ہو، دنیا سکون کی جگہ کہاں ہے، یہاں آرام و چین کہاں سے ڈھونڈتے ہو، یہ آرام و چین کی جگہ کہاں ہے، سکون اور آرام اور راحت کی جگہ تو آخرت ہے، جنت ہے۔ تو جب دنیا، اسی لیے جو جنت جیسے کام کرے گا، جو جنتیوں جیسے کام کرے گا، اسی کو دنیا میں بھی سکون ملتا ہے۔ جو ایسے کام کرے گا جو جنتیوں کے کام، جنتی جو کام کرتے ہیں، یعنی جن کاموں سے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے، جو ایسے کام کرتے ہیں انہی کو اس دنیا میں بھی سکون ملتا ہے، ورنہ کسی اور چیز میں سکون نہیں ملتا۔ تو جب تک یہ مغالطہ صحیح نہیں ہوتا تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہو جاتا، انسان کا ایمان، مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اکثر مومنوں کے دلوں میں تو یہی خٹک ہے، یہی خدشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت، ثروت اور یعنی مال و دولت کی فراوانی اور دوسرے دنیاوی امور کی جو فراوانی، یہ کافروں کو دے دی اور مسلمانوں میں فاسقوں فاجروں کو دے دی، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو نہیں دے دی۔ تو ایسا لگتا ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہیں، تبھی ان کو دنیا کی فراوانی دی جا رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ملوک الجنہ فقراؤکم، اور دعا فرمایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعلنی من المساکین، اللہم اجعلنی، اللہم انی اسألک حب المساکین، یعنی اس قسم کے مفاہیم مفہوم کے دعا مانگا کرتے تھے۔ کیوں مانگا کرتے تھے؟ کیونکہ معلوم تھا کہ دنیا میں جو دنیا دی جاتی ہے یہ سارا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ تو یہاں کی امیری میں بھی آزمائش ہے، یہاں کی غریبی میں بھی آزمائش ہے، یہ سارا نہ اصل مقصد غربت کا دینا ہے اور نہ اصل مقصد امیری کا دینا ہے، اور دونوں چیزوں سے اس کو آزمانا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کام دی، اگر وہ اس پر قانع رہے، قناعت کرے، رضا اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، تو یہ اس کے لیے جنت میں جانے کی بڑی دلیل ہوگی، اور اس کے لیے بشارت بھی ہے کہ جنتیوں کے بادشاہوں میں سے ہو جائے گا، جنتیوں کے بادشاہوں میں سے ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا ایمان چونکہ کمزور ہے، ہماری نظر ظاہر پر جاتی ہے، ہماری نظر ظاہر پر جاتی ہے، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو فلاں کو یہ ہے، فلاں کو یہ ہے، فلاں کو یہ ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتا رہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں دیا، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے ساری مصیبتیں میرے ہی لیے رکھی۔ اب یہ جو شکوہ شکایت کرتا ہے، یہ اس کے ایمان کے لیے بڑے مہلک ہیں، بڑے ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت، یعنی آخرت کے متعلق عین الیقین عطا فرمایا، علم الیقین کے بعد عین الیقین کا درجہ کہ آخرت واقعی حق ہے اور دنیا بالکل فانی ہے، دنیا رہنے والی نہیں ہے، آخرت میں جو کچھ قرآن و حدیث نے فرمایا وہ سب کچھ حق ہے، اور اس دنیا کا سکون بھی عارضی، اس دنیا کا پریشانی اور مصیبت بھی عارضی، اس دنیا کی پریشانی بھی دائمی اور اس دنیا کی پریشانی یعنی سکون بھی دائمی۔ اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات دل میں سمجھا دی، اب ان کا ایمان کامل ہو گیا، اور اب وہ اس دائمی دولت کو حاصل کرنے کے اس میں لگ گئے، اب ان کی زبان پر شکوہ شکایت نہیں آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کروٹ ان کو رکھے گا، اس کروٹ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے گا۔ اب بندہ جب تک اپنی تجویز نہیں چھوڑتا، اس کی پریشانی کبھی نہیں جائے گی۔ جب تک بندہ اپنی یعنی انسان کو جو پریشانی ہوتی ہے اپنی تجویز سے ہوتی ہے. اپنی تجویز کا مطلب کیا؟ انسان اپنے لیے متعین کرتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے, یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے, تو پھر مجھے سکون ملے گا. اب یہ اپنی تجویز سے یہ چیزیں جو متعین کرتا ہے, یہ چیزیں اس کو ملتی نہیں ہیں. اب اسی لیے یہ پریشان رہتا ہے, اس کے ایمان میں بشاشت نہیں رہتی, اس کے قلبوں میں بشاشت نہیں رہتی. تو اس چیز کو یہاں پر یہ جو اس کو غور سے دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا معمول کیا ہے. ہرقل نے پوچھا ابو سفیان سے, بتاؤ جو یہ دعوی نبوت کرتا ہے مکہ میں آپ کے قبیلے میں, بتاؤ اس کی اتباع کون لوگ کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو بھی, دوسرے پہلے پیغمبروں کو بھی یہی کہا گیا کہ بھائی تمہارے ارد گرد جو یعنی فقیر قسم کے لوگ, جن کو عام اصطلاح میں کہتے ہیں ذلیل قسم کے لوگ, یعنی بیچارے نیچے درجے کے لوگ تمہارے ارد گرد, تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا جب تم سے یہ دور ہو جائیں گے تب ہم آپ کے پاس آئیں گے. اور یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش مکہ نے کہا, بڑے سرداروں نے, کہ آپ کے پاس یہ جو غریب غربات آتے ہیں, اگر آپ ان کو آپ سے دور کریں تو ہم, کیونکہ ان کے پاس بیٹھنے میں ہمیں آر ہوتا ہے, ہم ان کے برابر کیسے بیٹھیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا معمول یہی ہے کہ دنیا میں وہ دین کی دولت اور ایمان کی دولت سے اکثر کمزور لوگوں کو ہی مالا مال کرتے ہیں, فقرائی کو ہی یہ کرتے ہیں. اب لوگوں کے دلوں میں سوال ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, اللہ تعالیٰ ناانصافی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ برابری نہیں کرتے, ایک کو اتنی چیزیں دیتے ہیں دوسرے کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں, اس کو ترساتے ہیں. لیکن جو دوسرے کو ایمان کی دولت دی, اب وہ جس کو بہت دیا تو وہ وہاں ترستا رہے گا اور یہ وہاں عیش کرے گا. اس بات کو یعنی اکثر ایمان کو جو مذبذب کر دیتا ہے یہی چیزیں ہیں, اس لیے اس کو بار بار سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی یہی سبق ہے کہ بتاؤ کہ اونچے طبقے کے لوگ ان کا اتباع کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟ میں نے کہا کمزور لوگ کرتے ہیں. ہرقل نے کہا ان کے ماننے والوں کی تعداد ترقی پذیر ہے یار, وہ بتنزل ہے. میں نے کہا ترقی پذیر, یعنی مسلم جو ایک بار اسلام لاتا ہے کیا وہ اسلام سے پھر بھی جاتا ہے؟ کہا نہیں, جس نے اسلام کو قبول کیا وہ اسلام سے پھر رو گردانی نہیں کرتا. ہرقل نے کہا کہ ان کے متبعین میں سے کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد اس دین سے ناراض ہو کر پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. ہرقل نے کہا کیا اس دعوی نبوت سے قبل تم نے ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ یعنی کیا کبھی اس شخص نے جھوٹ بولا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں, کبھی کسی نے ان پر جھوٹ کی تہمت, اور کیا کبھی انہوں نے, کیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے تھے؟ یہ تو نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے کہ نبوت سے پہلے کے زمانے میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کبھی جھوٹ ثابت نہیں. بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر, 40 سال کے بعد تو نبوت کا اعلان ہوا, 40 سال تک عمر جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے اس میں بھی کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوا ہے, کبھی جھوٹ ان سے صادر نہیں ہوا, اور نہ کبھی انہوں نے عہد شکنی کی. اب یہی مسلم مومنین کے لیے سبق ہے کہ جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے پرہیز کریں, جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے پرہیز کرے. اور مومنین کا شیوا وفائے عہد ہوتا ہے, وعدہ کا پورا کرنا, عہد شکنی مومنوں کا شیوا نہیں. تو میں نے کہا نہیں, انہوں نے کبھی عہد شکنی نہیں کی. اور ان ایام میں ایک مدت کے لیے, اب ابو سفیان کو ایک بات بیچ میں لگانے کا موقع مل گیا کہ ان دنوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ تھا, اب ابو سفیان کو یہاں موقع ملا کہ آج تک تو کبھی انہوں نے عہد شکنی نہیں کی, لیکن آج ہمارے ساتھ ان کا جو عہد نامہ ہے اب دیکھتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ اس میں انہوں نے عہد شکنی کی. تو خود کہتا ابو سفیان کہ اس بات کے علاوہ مجھے اور کوئی غلط بات درمیان میں لگا دینے کا موقع نہ مل سکا, ہرقل نے پوچھا کیا کبھی تم نے ان سے لڑائی لڑی ہے؟ کیا پوچھا؟ اب دیکھو ہر چیز میں یعنی ہمارے اور تمہارے سوالوں کا جواب ہے، کیا کبھی لڑائی لڑی ہے؟ تو ہرقل نے پوچھا ہاں لڑی ہے، تو اچھا بتاؤ اس جنگ کا کیا نتیجہ، جو آپ کفار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو جنگ اس کا نتیجہ؟ تو کہا لڑائی کی مثال ڈول کی سی ہے، کیا بتایا؟ لڑائی کی مثال ڈول سی کی ہے، کبھی وہ ہم کو نقصان پہنچا دیتے ہیں اور کبھی ہم انہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس پر غور کرو کہ خود سید الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جن کے ساتھ ملائکہ بھی آ کر بنفس نفیس شرکت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا معمول دیکھو کہ وہاں بھی کبھی کافروں کو فتح ہوتی ہے، کبھی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، وہاں بھی کبھی کافروں کو فتح ہوتی ہے، کبھی مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، فرشتے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی جہاں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن وہاں بھی ایسا کہ وہاں کبھی بھائی ابو سفیان کے الفاظ میں کہ یہ ڈھول ہے، کبھی ان کے ہاتھ لگا، کبھی ہاں ان کے ہاتھ لگا، اور یہی سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا بھی۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ یہی سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مزاج ہی ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ یہ زمانہ ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اس کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، کبھی ایک کو گلوا دیتے ہیں، کبھی ایک کو گلوا دیتے ہیں۔ تو اس وقت اگر ڈھول ان کے ہاتھ میں ہے تو اسے ایمان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ موجودہ زمانے میں اگر ڈھول ان لوگوں کے پاس ہے تو یہ ڈھول ان کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ ہرقل کے سامنے جو ابو سفیان، یہ ایک تاریخی واقعہ کی عکاسی کرتا ہے کہ تاریخ عالم میں یہی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، جس کی تصدیق ہرقل آگے کرتا ہے۔ خود وہ، کیونکہ وہ تورات اور انجیل کا بڑا عالم تھا یہ بادشاہ، وہ اس کی تصدیق خود کرتا ہے کہ ایسا ہی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے، پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کبھی ان کو غلبہ ہوا، کبھی ان کے دشمنوں کو غلبہ ہوا۔ تو اسی طریقے سے آج کے زمانے میں اگر ڈھول ان کے پاس ہے تو اس سے ایمان میں ضعف نہیں آنا چاہیے، اس میں ایمان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اس ضعف کے زمانے میں بھی میں آج ہی ایک وہ مضمون پڑھ رہا تھا کہ وہ صاحب مضمون کہتا ہے کہ اتنی تعداد میں امریکہ اور یورپ میں مسلمان لوگ بن رہے ہیں، اب مسلمانوں پر ذمہ داری ہے کہ ان نئے مسلموں کو گلے لگائیں، کیونکہ یہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو، سب کو چھوڑ کر، اپنے سماج کو چھوڑ کر اسلام، اب ان کی تعداد اتنی ہو گئی ہے، خاص کر اور اس میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، کیونکہ عورتوں کو جو دوسرے سوسائٹیز میں جتنا ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب وہ کہتے ہیں اسلام میں ظلم، اب عورتیں خود اسلام کو گلے لگا کر اس بات کا ثبوت دے رہی ہیں کہ جس لبرل سوسائٹی اور جس ماڈرن سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں وہاں ان کو تحفظ نہیں ملتا، اس لیے وہاں سے آ کر وہ اسلام کے اس میں گوشے عافیت میں اپنی عافیت دیکھتے ہیں۔ اب اتنی تعداد ان کی ہو رہی ہے کہ اب مسلمان قلمکاروں کو لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ دیکھو یہ بیچاریاں اپنے گھر بار اور سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اب امت کی ذمہ داری ہے کہ اب ان کو، یعنی ان کو وہ کمی ان کی پوری کریں جو ان کو وہاں سے اپنے سماج کو چھوڑ کر یہاں آنے کے لیے جو ان کو اتنی پریشانی ہوتی ہے، تو اب یہاں کی ضرورت ہے۔ تو یہ کہ اس اگرچہ ڈول ان کے پاس ہے، لیکن اس سے پہلے کیا سوال تھا، کیا اس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت ہے کیا اس میں کمی ہوتی ہے یا اضافہ، مطلب برابر اضافہ ہو رہا ہے؟ ہمیشہ ایسے ہی اضافہ تب سے ہوتا ہی رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اس وقت بھی وہ یعنی دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ مسلمانوں کا ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. غرض یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معمول ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس نے دنیا میں بھیجا ہے آزمائش کے لیے, اور اس میں آزمائش کے مختلف, صحابہ پر ایسا وقت بھی آیا جب انہوں نے کہا متى نصر اللہ, صحابہ پر ایسی تنگی سختی بھی آئی کہ جب ان کی زبان چل پڑی اور یہ کہا متى نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی, حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں ان میں, جہاں نصرت یقینی تھی لیکن انسانی طبیعت کا تقاضا متى نصر اللہ. تو اس لیے یہ جو حالات ہیں ان سے ایمان میں کمزوری نہیں آنی چاہیے بلکہ ایمان میں اپنی مضبوطی آنی چاہیے. تو فرمایا کہ لڑائی کی مثال ڈھول کی سی ہے, کبھی وہ ہم کو نقصان پہنچا دیتے ہیں کبھی ہم انہیں نقصان پہنچا دیتے ہیں. اچھا ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے, ذرا یہ تو بتا. میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اپنے آبا و اجداد کی باتوں کو چھوڑو, اور ہمیں نماز پڑھنے, سچ بولنے, پاک دامن رہنے, صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں. نماز پڑھنے, سچ بولنے, پاک دامن رہنے, یعنی اپنے نظر کو, اپنے ہر چیز کو پاک رکھنا ہر گناہ سے, اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں. پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا اس شخص سے کہہ دو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں دریافت کیا تھا. اب ہرقل جواب دیتا ہے, اب تو سوال اس کے ختم ہوئے, اب وہ ان سوالوں کی روشنی میں, تو تم نے کہا کہ وہ بڑے نسب والے ہیں, تو اسی طرح انبیاء کرام قوم کے اونچے نسب میں مبعوث کیے جاتے ہیں. میں نے تم سے پوچھا کہ آیا یہ بات تم میں سے اسے پہلے کسی اور نے بھی کہی, تم نے بتلایا نہیں. اسے میں نے سمجھا کہ اگر اسے پہلے کسی اور نے یہ دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ کہتا تھا کہ یہ ایسا شخص ہے جو پرانی کہی ہوئی بات کی پیروی کر رہا ہے. میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے, تم نے کہا نہیں. یعنی اگر کوئی بادشاہ ہوتا آبا و اجداد تو یہ کہا جاتا کہ یہ اپنے آبا و اجداد کی بادشاہ ڈھونڈتا ہے, اس لیے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن وہاں سے کسی نے بادشاہ کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس لیے ایسا بھی نہیں. تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا دعوی نبوت سے قبل تم نے ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی, تم نے کہا نہیں. اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے نہیں جو انسانوں پر تو جھوٹ چھوڑے رکھے اور خدا پر جھوٹ بولے. سمجھ گئے, یعنی ایسا شخص جس نے کبھی انسان کو جھوٹ نہیں بولا وہ خدا کے بارے میں جھوٹ کیا بولے. اگر کسی کے جھوٹ کی عادت ہوتی ہے تو وہ انسانوں کو بھی جھوٹ بولے گا اور خدا تعالیٰ کے بارے میں بھی جھوٹ بولے گا. جو شخص انسانوں کے بارے میں جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کیا باندھے. تو اس لیے یہاں سے یہ بھی کہ اگر کوئی شخص کسی شخص میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو اس سے اندیشہ ہے اور گمان ہے کہ کبھی وہ دین کے بارے میں بھی جھوٹ بول کر اپنے ایمان کو تباہ کر دے. اس لیے جہاں تک ہو سکے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے, حتیٰ کہ اگر مذاق میں بھی ہو اس میں بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے, کہ جھوٹ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے اور جھوٹ سے ایمان اندر جو ہے اس میں بہت ہی کیا ہوتی ہے, نحوست آتی ہے. جھوٹ کی نحوست انسان کے اعمال کو, انسان کے ایمان کو, اس کے قلب کو ستیہ ناش کر دیتا ہے اگرچہ معمولی جھوٹ بھی ہو. تو اس لیے اس سے جہاں تک کوشش ہو سکے, اور یہ ماہ رمضان اس عہد کے لیے بڑا بہترین موقع ہے. ماہ رمضان میں انسان کا دل دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اب اس میں اللہ تعالیٰ سے پورا وعدہ کرے کہ اے اللہ میں نے آج تک بہت جھوٹ بولے, تو میرا وہ سب گناہ معاف فرما دے, توبہ کر لیں, اور توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے اللہ میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, اور اے اللہ تو مجھے اس کی توفیق ہے, میرے بس کی بات نہیں ہے, میں کمزور ہوں, شیطان مجھے ورگلاتا ہے, نفس مجھے ورگلاتا ہے, اے اللہ تو مجھے توفیق عطا کر دے. تو اس مہینے میں یہ بڑا فائدہ ہوگا کہ اگر ماہ رمضان میں جھوٹ بولنے کی عادت پہلے سے تھی اور اس سے وہ تو سمجھ جاؤ کہ تمہارا ماہ رمضان قبول ہو گیا, یہ رمضان کے روزے قبول ہو گئے کہ اگر اس لعنت سے نجات مل گئی. کہ ایسا شخص جو انسانوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں کیا جھوٹ بولے. اچھا میں نے تم سے پوچھا تھا کہ بڑے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور, تم نے کہا کہ کمزور لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں. ایسے ہی لوگ انبیاء کرام کے تابع دار ہوتے ہیں, انبیاء کرام کے تابع دار غریب غربات ہی ہوتے ہیں, ان لوگوں کو زیادہ توفیق نہیں ہوتی. اور اگر ان میں سے کسی تو وہ تو بڑا کہنے, یعنی جس شخص کے پاس مال صالح بھی ہو اور اعمال صالح بھی ہو تو وہ تو بہت ہی اور بھی زیادہ اللہ کے ہاں یہ ہے, لیکن اس میں بڑے خطرات ہیں. میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کی تعداد ترقی پذیر ہے یا رعب تنزل ہے, تم نے بتایا کہ ترقی پذیر ہے. اسی طرح ایمان کا معاملہ ہے یہاں تک کہ پائے تکمیل کو پہنچ جائے. اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے متبعین یعنی اتباع کرنے والوں میں کوئی شخص دین میں ایک بار داخل ہونے کے بعد پھر اسے برا سمجھ کر پھر جاتا ہے, تو تم نے بتایا کہ نہیں. اور یہی حال ایمان کا ہے کہ جب اس کی بشاشت دلوں میں گھل مل جاتی ہے تو پھر وہ وہاں سے نکلتی نہیں, یعنی مرتد نہیں ہو جاتا. میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں, تو تم نے بتایا کہ نہیں. ایسے ہی انبیاء کرام عہد شکنی نہیں فرماتے. تو یہ بھی ہماری دوسری بڑی کمزوری ہے کہ ہم وعدہ پورا نہیں کرتے, حالانکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے, وعدہ کا پاس نہ کرے, جو زبان دے دی اس پر اس کا ایفا نہ کرے. یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. جھوٹ اور ایمان, مومن اور جھوٹ یہ جمع نہیں ہوتا. حدیث شریف کے مفہوم میں یہ ہے کہ جھوٹ اور مومن یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مومن بھی ہوگا جھوٹ بھی بولے گا, اور پھر ایسا بھی نہیں ہوگا کہ مومن ہوگا اور عہد شکنی کرے گا. عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی. تو یہاں جہاں تک اپنے بس میں اپنی طاقت میں ہے انسان کو کہ ہمیشہ پہلے وعدہ ہی نہ کرے, اگر وعدہ کرے چاہے مذاق میں وعدہ کرے, چھوٹی اہمیت کا وعدہ کرے یا بڑی اہمیت کا وعدہ, جب وعدہ کیا تو اس کو نبھانے کا پوری پوری کوشش کرے. کیونکہ عہد شکنی یعنی مومن کے شان کے لائق نہیں ہے, شایان شان نہیں ہے. اور بہت لوگوں کو تو یہ بالکل اس کو آسان سمجھتے ہیں, بہت اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. ہاں کل کر دوں گا, ہاں کل کہوں گا, کل پہنچا دوں گا, وہ کل کبھی آتی نہیں. اس کو یہ اس چیز کا اندازہ نہیں رہتا کہ میں نے تو وعدہ کیا, یہ میں نے وعدہ کیا, اور وعدہ خلافی کتنا بڑا گناہ ہے. اگرچہ دوسرے کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو, اس کے وعدہ پورا نہ کرنے سے اگرچہ دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو, لیکن یہ تو برابر گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے, کیونکہ اس نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا نہیں کیا, چاہے اس کا نقصان ہو جائے یا نہ ہو جائے. اگر اس کا نقصان ہو جائے تو اور بھی گناہ ہے, اور اگر نقصان نہ ہو جائے تو اپنے طرف سے وعدہ کا پورا نہ کرنے کا گناہ اس کے سر پر ہے. تو اس لیے اس چیز کی طرف بھی بڑے دھیان کی ضرورت ہے کہ اگر وعدہ کیا, اب اس وعدے کو نبھانے کی از حد کوشش کرے, چاہے وہ وعدہ جسے کیا ہے اس کی ضرورت اشد ضرورت کے لیے ہو یا معمولی ضرورت کے لیے, یا اس کو اس کی ضرورت بھی نہ ہو, لیکن پھر بھی اپنی طرف سے, کیونکہ زبان تو دی ہے اب اس کی. ہاں اگر گناہ کا وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ضروری نہیں, وہ ضروری نہیں اس کو پورا ہی نہ کرے. یعنی کوئی شخص ایسا وعدہ کرے کہ میں یہ کام کروں گا, اور یہ کام جس کا وعدہ کیا وہ گناہ کا کام ہے, اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے, وہ پورا کرنا واجب نہیں ہے. اب وہ وہاں کہے گا کہ میں نے وعدہ کیا اس لیے مجھے یہ سب ضروری کرنا ہے, اگر وہ گناہ کا کام ہے, ہاں وعدہ کیا ہے قسم کھائی ہے تو اس کو کفارہ دے, لیکن اس گناہ کے کام کو نہ کرے. تو فرمایا کہ انبیاء کرام عہد شکنی نہیں فرماتے, انبیاء کرام عہد شکنی نہیں فرماتے, تو امتی کیا کرے عہد شکنی کرے. نبی عہد شکنی نہیں کرتا, جھوٹ نہیں بولتا, تو امتی کو کیا جھوٹ بولنا چاہیے یا عہد شکنی کرنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. ان کو ہم آسان سمجھتے ہیں, ان کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں, یعنی روز مرہ روز میں ہم 10 وعدے توڑتے ہیں اور 100 وعدے کرتے ہیں جو پھر یاد بھی نہیں ہوتے, میں نے فلاں سے یہ وعدہ کیا, کیونکہ عادت ہی ہے جب وعدہ ہی کے وقت پورا نہ کرنے کی کیا ہوتی ہے, نیت ہوتی ہے اس کو نہ پورا نہ کرنے کی, تو ایسے زبان سے وعدہ کیا, زبان سے وعدہ کیا تو پورا ہی ہوتا ہی نہیں. تو ایمان اور اعمال نامہ کے لیے بہت مضر ہے. تو میں نے پوچھا کہ وہ کن چیزوں کا حکم کرتے ہیں, تم نے بتایا وہ کون سے, صرف اللہ کی عبادت کرو, کسی دوسرے کا کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ, بت پرستی کو چھوڑ دو, یہ کہ نماز سچائی پاک دامنی کا حکم کرتے ہیں. بس اگر تمہاری یہ باتیں سچ ہیں تو ان قریب یہ زمین بھی ان کے زیر نگین آ جائے گی. یہ روم کا بادشاہ خود پیشن گوئی کرتا ہے, کیونکہ اس نے تورات اور انجیل میں پڑھا تھا کہ ایک نبی موعود, ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا وعدہ ہر نبی نے کیا ہے اور اس کے اوصاف ایسے ہی ہوں گے. تو سرکل چونکہ خود عالم تھا اس لیے وہ جان گیا کہ یہ ہی شخص واقعی یعنی نبی آخر زمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ جو اس کا ملک ہے یہ اس کے زیر نگین آئے گا, اور بعد میں ایسا ہی ہوا. اور فرمایا میں ان سے ملنے کے لیے حت الامکان کوشش کروں, اور اگر میں حاضر خدمت ہوتا تو ان کے پیر دھوتا. ہرکل کہتا ہے وہ بہت بڑا, جس طرح سے آج کل امریکہ اور یہ دوسرے لوگ ہیں, اس وقت روم کی سلطنت ایسی تھی, اس کے پاس ایسی سلطنت تھی, لیکن وہ چونکہ عالم تھا اور ان تورات و انجیل کو جاننے والا تھا, ماننے والا بھی تھا, معلوم تھا کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں, تو کہا کہ اگر وہ مجھے ملتے تو میں ان کے پیر دھوتا. اس کے بعد ہرکل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نامہ مبارک منگوایا جس کو آپ نے دہیہ قلبی کی معرفت عظیم بسرا حارث ابن ابی شمر غسانی کے پاس ارسال فرمایا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صلح کا زمانہ صلح حدیبیہ ہوا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان, تو مسلمانوں کو کچھ جنگوں سے فرصت ملی, کچھ فرصت ملی, کچھ راحت ملی, تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے, تو ان میں ایک خط انہوں نے جو لکھا تھا وہ بسرا کے جو بادشاہ تھے حارث ابن ابی شمر غسانی, اور یہ بھیجا تھا دہیہ قلبی کے معرفت, مشہور صحابی ہیں جس کے شکل میں جبریل امین علیہ السلام آئے تھے, ان کے ہاں بھیجا تھا یہ. اور اس عظیم بسرا نے یہ ہرقل کے پاس ایک خط بھیجا کہ دیکھو مجھے یہ خط آیا ہے فلان جگہ سے, اور وہاں ایک شخص اس طرح کا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اور ہرقل چونکہ نجومی بھی تھا اس کو نجوم سے بھی کچھ اس طرح سے معلوم ہوا تھا اور کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں, تو اس لیے انہوں نے وہ نام مبارک منگوایا, اس نے وہ نام ہرکل کو دے دیا. ہرکل نے اس خط کو پڑھا, اس میں لکھا تھا, اب یہ جو خط لکھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ الفاظ لکھے تھے جس کا ترجمہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے ہرکل کو یہ پیغام پہنچے جو روم کا سب سے بڑا سردار ہے, اس شخص کے لیے سلامتی ہو جو راہ ہدایت کی پیروی کرے. حمد و صلات کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں, اگر تو اسلام لے آئے گا تو محفوظ رہے گا اور تجھے دوہرا اجر ملے گا, اگر تو نے پشت پھیر دی تو تیرے اوپر اس اعراض کے ساتھ پوری رعایا اور کاشتکاروں کا بھی گناہ ہوگا, اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات پر لبیک کہو جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم خداوند قدوس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, ہم انسانوں میں سے خدا کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائیں, پھر اگر وہ اس دعوت توحید کو نہ مانیں تو تم ان سے کہہ دو کہ تم اس بات پر گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرمان بردار ہیں. ابو سفیان کا بیان ہے کہ جب ہرکل نے یہ باتیں کہیں اور نام مبارک کو قرأت سے فارغ ہو گیا تو اس وقت اس کے پاس بہت شور و شغب ہوا, آوازیں بلند ہوئیں, ہمیں باہر نکال دیا گیا, اور جب ہم نکال دیے گئے تو میں نے اپنے رفقا سے کہا, تو ابو سفیان نے جوان دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کیا جھڑاتے تھے ابو سفیان اور اس کی جماعت, اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا خط روم کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور روم کا بادشاہ اس کو لے کر کانپتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اس اگر میں اس کو دیکھوں تو اس کے پیر دوں. تو ابو سفیان اسی وقت دل میں سمجھ گیا کہ یہ نبی برحق ہیں اور ان قریبی سب پر یہ غالب آ جائیں گے. ایمان تو اس وقت نہیں لایا ابو سفیان نے, لیکن دل میں تو اس کے یہ بات اس وقت جم گئی کہ خود کہتا ہے کہ مجھے اس سے اس دن یقین تھا. میں نے اپنے رفقا سے کہا کہ ابن ابی قبشہ کا معاملہ بہت بڑھ گیا. ابی قبشہ, یہ ابن ابی قبشہ یہ عربی کا محاورہ ہے, یہ جو نیا دین اپنے دین سے نیا دین میں جاتا ہے اس کو وہ ابن ابی قبشہ کہا کرتے ہیں. یعنی اکثر راویوں یعنی مفسرین کے اس کی یہی تفسیر ہے ابن ابی قبشہ کی, کہ ایک شخص جس نے نیا دین, ایک شخص تھا ابن ابی قبشہ, اس نے نیا دین اختیار کیا تھا, اس کا نام ابن ابی قبشہ تھا. تو بعد میں ہر نئے دین میں داخل ہونے والے کو یہی کہا کرتا. تو اس نے اپنے رفقا سے کہا کہ اس کا معاملہ بہت بڑھ گیا, اس سے شہنشاہ روم بھی خائف ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس دن یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میرے دل میں ڈال دیا. اور ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا مصاحب تھا, شام میں نصارہ کا سردار تھا, وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا آیا تو ایک دن صبح, یہ ایک بادشاہ تھا وہاں ناطور, ایلیا ایک جگہ ہے جہاں پر یہ موجود تھا اس وقت ہرقل, تو کہا اس دن ایک دن وہ نیند سے اٹھا تو بڑا بدمزاج اور پریشان خاطر تھا ہرقل, بڑا پریشان تھا. چنانچہ اس کے بعض مصاحبی نے کہا آج ہم آپ کی حیت و شکل متغیر دیکھ رہے ہیں. ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل کا آہن بھی تھا, یعنی نجوم بھی جانتا تھا, ستاروں کو دیکھتا تھا. چنانچہ ان کے پوچھنے پر ہرقل نے کہا کہ رات جب میں نے ستاروں میں نظر کی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہو چکا ہے. تو اس دور میں لوگ, تو ہرقل نے کہا ذرا دیکھو کون لوگ ختنہ کرتے ہیں, تو لوگوں نے ان سے کہا کہ یہودی ختنہ کرتے ہیں. اس کے مہم صاحب نے کہا یہودیوں کے علاوہ اور کوئی ختنہ نہیں کرتا, آپ کو ان کا معاملہ پریشانی میں ڈالے, آپ اپنے علاقے کے تمام شہروں کو یہ لکھ دیجیے کہ وہاں کے بسنے والے تمام یہودیوں کو مار ڈالا جائے. تو انہوں نے کہا ختنہ والے بادشاہ غالب آ گیا تو ختنہ یہودی کرتے ہیں, جہاں یا جہاں یہودی ملے اس کو مار ڈالو تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ابھی وہ لوگ اسی پس و پیش میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس کو غسان کے شہنشاہ نے بھیجا تھا اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بیان کیا کرتا تھا. جب ہرقل اس شخص سے احوال دریافت کر چکا تو کہا اسے لے جاؤ اور یہ دیکھو کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے یا نہیں. چنانچہ ان لوگوں نے دیکھ کر بتایا کہ ختنہ ہو چکی ہے. پھر اس سے عرب کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ عرب بھی, اہل عرب بھی ختنہ کرتے ہیں. تو پھر ہرقل سمجھ گیا کہ یہ شخص اس جماعت کا بادشاہ جو ظاہر. اس کے بعد ہرقل نے اٹلی میں اپنے ایک دوست زغاتر کو لکھا جو علم ہرقل ہی کا ہم پلا تھا, اور ہرقل وہاں ایلیا سے حمص چلا گیا, یہ دوسری جگہ ہے. ابھی حمص چھوڑا بھی نہ تھا کہ اس کے دوست کے پاس سے جواب پہنچا جو رسول اللہ کے بارے میں ہرقل کے رائے کے موافق تھا. جو اس کا دوسرا دوست اٹلی کا بادشاہ تھا زغاتر, اس نے بھی یہی کہا جو ہرقل سمجھا تھا کہ یہ نبی آخر زمان ہے اور ان قریبی غالب ہو جائیں گے. پھر ہرقل نے حمص میں روم کے رؤوسا کو اپنے محل میں بلایا اور حکم دیا کہ اس کے تمام دروازے مقفل کر دیے جائیں. اس کے بعد محل کے بالائی حصے سے نکال کر خطاب کیا. پھر ہرقل نے کیا کیا کہ اس نے اپنے محل کے سارے دروازے بند کر دیے اور اپنے سب وزیروں امیروں کو بلایا اور خود اوپر سے کھڑکی سے ان کو یہ خطاب کیا, اے روم والو, اگر تم اپنے لیے بھلائی اور ہدایت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت قائم رہے تو اس نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو. یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ گورکھروں کی طرح دروازوں پر لپکے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ دروازے بند ہیں. جب ہرقل نے ان کی اس نفرت کو دیکھا اسے ان کے ایمان سے مایوسی ہو گئی, تو کہا انہیں میرے پاس بلاؤ اور ان سے یہ کہا ابھی میں جو بات تمہارے سامنے پیش کی تھی اس سے تمہاری دینی عصبیت سخت گیری کا امتحان مقصود تھا, چنانچہ میں نے اس کا اندازہ کر لیا. اس پر ان سب نے ہرقل کو سجدہ کیا, اس سے خوش ہوئے. بس یہ ہرقل کا آخری حال ہے, اس کے بعد ان کا حال معلوم نہیں. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایمان اسی وقت لے آیا جب اس نے یہ معاملہ, یعنی اس واقعے کے بعد ہرقل مسلمان ہو چکا تھا, لیکن تاریخ میں اس کا پورا حال بعد میں معلوم نہیں کس کا کیا حال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.